بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم وأهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وأصحابه المنتجبين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم وسنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق صلى الله عليه وسلم عزیزان گرامی برادران ایمانی اور سوگواران شہیدان کربلا یہ اس فرش عزا کی برکت ہے کہ سارے بچھڑے ہوئے لوگ ایک جگہ پہ جمع ہو جاتے ہیں اور ایک ایسا رشتہ قائم ہو جاتا ہے جو رشتہ کوئی نہیں قائم کر سکتا. ایسی محبت آپس میں، ایسی الفت آپس میں پیدا ہو جاتی ہے جو ایک دوسرے کو جانتے نہیں، پہچانتے نہیں، لیکن اس فرش عزا پہ آنے کے بعد ہم سب ایک دوسرے کے بھائی بن جاتے ہیں، ایک دوسرے کے رشتہ دار ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے پر جان نثار کرنے والے بن جاتے ہیں، ایک دوسرے کے ہمدرد بن جاتے ہیں. یہ کس کے نام سے یہ محبت پیدا ہوتی ہے ہمارے درمیان، کس کے نام سے یہ رحم اور یہ ہمدردی پیدا ہوتی ہے ہمارے دل میں، یہ جذبہ اخوت، یہ جذبہ برادری، یہ جذبہ فداکاری، یہ جذبہ ایثار، یہ جذبہ قربانی، یہ سب کس کے نام سے پیدا ہوتا ہے؟ یہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے اگر ہم اس کی قدر کریں. اس کے فوائد نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی اس کے فوائد ہم محسوس کریں گے. عزیزان گرامی، امام حسین علیہ السلام سے ہمارا رشتہ صرف انسانی بنیادوں پہ نہیں بلکہ ہمارے دین کا حصہ ہے. عزاداری دوسرے لوگوں اور ہمارے درمیان میں فرق یہی ہے کہ دوسرے لوگ امام حسین پر روتے ہیں تو ایک انسانی مصیبت اور انسانی سانحے کے طور پہ گریا کرتے ہیں، لیکن یہ ہمارا دین ہے، یہ ہمارا مذہب ہے. امام حسین علیہ السلام سے جو ہمارا رشتہ ہے وہ بہت زیادہ گہرا رشتہ ہے. امام حسین علیہ السلام در حقیقت اللہ کے بھیجے ہوئے نمائندہ ہیں. وہ واسطہ فیض ہیں اور ہمارے اور اللہ کے درمیان. ہمیں اگر اللہ تک پہنچنا ہے تو خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ، اگر ہم تک پہنچنا ہے تو وسیلہ اختیار کرو. ان وسیلوں میں سب سے بہترین جو وسیلہ ہے اللہ تک پہنچنے کا، وہ امام حسین علیہ السلام کی ذات ہے، امیر المومنین کی ذات ہے، یہی ائمہ خدا کی ذات ہے جس کو اللہ نے بھیجا ہی ہے اپنے اور اپنے مخلوقات کے درمیان میں واسطہ قرار دینے کے لیے. اللہ سبحانہ و تعالی چاہتا ہے کہ ہم تک اپنا فیض پہنچائیں، اپنے بندوں تک جس طرح وہ چاہتا ہے کہ رزق پہنچائے، جس طرح سے وہ چاہتا ہے کہ ان تک اپنے فیوضات کو پہنچائے، اس کا کام بس یہی ہے، فیض پہنچانا ہی اس کا کام، خیر ہی خیر پہنچاتے رہنا ہے. اس کو تکلیف اس وقت ہوتی ہے جب لوگ اس کے فیض سے فیض نہیں حاصل کرنا چاہتے، جب اس کی عطا کو لینا نہیں چاہتے، اس وقت اس کو تکلیف ہوتی ہے. جب لوگ اللہ کی رحمت اور اللہ کی نعمت سے مستفید نہیں ہونا چاہتے، تب اللہ غضبناک ہوتا ہے. اگر آپ مانگے نا تو دوسرے لوگ جھڑکتے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ سے مانگے تو اللہ بھی جھڑکے گا، اللہ بھی ناراض ہوگا. نہیں، اللہ خود کہتا ہے مجھ سے مانگو، تم مجھ سے مانگتے کیوں نہیں ہو؟ میں ایسا کوئی کریم ہوگا دنیا میں؟ ہم اصل میں تصور بھی نہیں کر سکتے. اللہ اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. ہم کیوں اللہ کو نہیں چاہتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کو جانتے نہیں، اصل میں ہم اللہ کو پہچانتے نہیں ہیں، اس لیے ہم اللہ سے دور ہیں. ہم اللہ اللہ کیوں نہیں کرتے؟ ہم کیوں بار بار اللہ کا کرم، اللہ کی نوازش کا اقرار کیوں نہیں کرتے؟ اللہ سے محبت ہم کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے نہیں کرتے کہ ہم اللہ کو پہچانتے نہیں ہیں، ہم کو معلوم ہی نہیں ہے کہ اللہ کون ہے. اسی لیے اللہ نے اپنے مظاہر کو خلق کیا تاکہ ہم اللہ سبحانہ و تعالی کی معرفت حاصل کر سکیں، ہم پہچان سکے، مخلوق یہ جان سکے کہ اس کا خدا کیسا ہے. کیسے پتا چلے گا کہ ہمارا خالق کتنا کریم ہے، کتنا رحیم ہے، کتنا ہمارے تعلق سے دل سوز ہے، ہمدرد ہے؟ کیسے ہم کو پتا چلے گا؟ تو اللہ نے اپنے نمائندوں کو بھیج کے کہا کہ اے میرے چاہنے والو، اے میرے بندو، اے میرے اطاعت گزارو، اے میری مخلوقات، تم نے مجھے پہچانا نہیں ہے. اگر تمہیں پہچاننا ہو تو مصطفیٰ کے ذریعے سے پہچانو مجھے، مرتضیٰ کے ذریعے سے مجھے پہچانو، میں کتنا رحیم ہوں، میں کتنا کریم ہوں، تم سے کتنی میں ہمدردی رکھتا ہوں، وہ مصطفیٰ سے اندازہ لگاؤ. کچرا پھینکنے والے کی عیادت کے لیے مصطفیٰ چلے جاتے ہیں، کتنا چاہتے ہیں. مشرکین کے تعلق سے پیغمبر کو نیند نہیں آتی، کروٹیں بدلتے ہیں. ہم اپنے دشمن کو مارنے کی فکر میں لگے رہتے ہیں، مصطفیٰ اپنے دشمنوں کے لیے دعا کرتے ہیں، پروردگار میرے دشمنوں کو ہدایت دے دے، یہ مشرکین کو ہدایت دے دے. ہم لوگ خوش ہوتے ہیں جب کوئی خدا کو نہیں مانتا ہے، مشرک ہو جاتا ہے، تو ہم مشرکوں کو دیکھ کے ہنستے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، جہنم میں جائے گا. میرے رسول کا دشمن ہے، جہنم میں جائے، ہم خوش ہوتے ہیں. دشمنوں جتنے دشمن بڑھتے جاتے ہیں ہم خوش ہوتے ہیں، دشمن نہیں بنتے ہیں تو ہم اضافہ کرتے ہیں دشمنوں میں، اس کو تکفیر کرتے ہیں، کافر قرار دے دیتے ہیں تاکہ ہمارے اللہ کے دشمنوں میں اور اضافہ ہو. کہتے ہیں یہ بھی کافر، وہ بھی کافر، یہ بھی کافر، وہ بھی کافر. یہ انداز ہے ہماری محبت کا کہ ہم اللہ کا دشمن بنانا چاہتے ہیں، مسلمانوں کو کافر بنا کے ہم خوش ہوتے ہیں. اچھے خاصے مسلمانوں کو دشمن علی کہتے ہیں، یہ دشمن علی ہے، یہ دشمن علی. اچھا دشمن علی ہے تو آپ کو ترس کیوں نہیں آ رہا ہے دشمنوں پر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوتا کہ یہ مشرک ہے تو پیغمبر اسلام روتے تھے، گریا کرتے تھے، امیر المومنین گریا کرتے تھے مشرکین کو دیکھ کے. یعنی کہتے ہیں کہ جب تم لوگ کسی شخص کو دھوپ میں جھلستا ہوا دیکھتے ہو تو اسے سائے میں لاتے ہو، اس کے بارے میں فکر مند ہو جاتے ہو، کسی کو بھوکا دیکھتے ہو تو تڑپ جاتے ہو، کسی کو پیاسا دیکھتے ہو تو تڑپ جاتے ہو، کسی کو دھوپ میں جھلستا ہوا دیکھتے ہو تو تڑپ جاتے ہو. لیکن جو شخص جہنم کی آگ میں جل رہا ہے، دیکھتے ہو کہ یہ جہنم کی آگ میں جل رہا ہے، اس کے باوجود بھی اس پر رحم کیوں نہیں کھاتے، اس پہ ترس کیوں نہیں کھاتے؟ اگر آپ کو پتا چل جائے کہ یہ شخص جہنم میں جا رہا ہے، گڑے میں گر رہا ہے، تو آپ اس کا ہاتھ نہیں پکڑیں گے؟ مصطفیٰ کیا کرتے تھے؟ طبیب نفوس تھے، حبیب قلوب تھے. ان کی آنکھوں کے سامنے جنت بھی تھی، جہنم بھی. وہ دیکھ رہے ہوتے تھے کہ لوگ جہنم کی طرف جا رہے ہیں. میں نے کل بات یہیں پہ ختم کی تھی نا آپ کے سامنے، آپ اندازہ ہی نہیں لگا سکتے. آپ امام حسین کے قلب کی دھڑکنوں کو سن ہی نہیں سکتے، ان کی مصیبت کو آپ جان ہی نہیں سکتے. آپ کی مصیبت الگ ہے، ان کی مصیبت الگ ہے، ان کا درد الگ ہے، آپ کا درد الگ ہے. آپ کو درد کسی اور چیز پہ ہے، ان کو درد کسی اور بات کا ہے. ہم ان کا درد جانیں کہ آقا آپ کو کیا تکلیف ہے، آقا آپ کو کیا درد و مصیبت ہے، آپ بتائیے آپ کی مصیبت کیا ہے، آپ کب پریشان ہوتے ہیں، کب آپ کو تکلیف پہنچتی ہے، کب آپ کو ٹھیس پہنچتی ہے. جب اپنے جوان بیٹے کے سینے پہ پرچی دیکھتے ہیں تو آپ تڑپ جاتے ہیں مولا، اس وقت آپ کو تکلیف ہوتی ہے. جب آپ کا بھتیجا گھوڑے سے زمین پہ آتا ہے تب آپ کو تکلیف ہوتی ہے. میرے مولا ہم جانیں کہ آپ کو درد کب ہوتا ہے، تو میرے مولا بتائیں گے کہ میں اپنے بچوں کو خواب و خون میں غلطہ دیکھ سکتا ہوں، لیکن امت مصطفیٰ کو جہنم میں جاتا ہوا نہیں دیکھ سکتا. میں کلمہ گویان مصطفیٰ کو جہنم میں جاتے ہوئے، جہنم کی آگ میں جھلستا ہوا نہیں دیکھ سکتا. میں ان کی خاطر اپنے اکبر کو، اپنے اصغر کو لے کے آ رہا ہوں تاکہ یہ پوری امت مصطفیٰ جو میری دشمن بن گئی ہے، میری دشمن نہیں ہے، یہ ہدایت کی دشمن ہے. اپنے دشمنوں سے بدلہ لینے کے لیے حسین نہیں چلے تھے. امام حسین کو کس بات کا، آپ کو آپ بتائیے، صحیح صحیح آپ بتائیے، کیا امام حسین کو کوئی خطرہ تھا؟ آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیے، آپ بھی اگر ہوتے مدینے میں تو کیا مشورہ دیتے تھے امام حسین کو؟ آپ بتائیے، آپ امام حسین کے چاہنے والے ہیں نا، آپ جناب علی اکبر کے چاہنے والے ہیں، آپ جناب قاسم کے چاہنے والے ہیں، آپ اون محمد کے چاہنے والے ہیں، آپ کیا مشورہ دیتے امام حسین کو جب آپ دیکھتے کہ میرا آقا و مولا مدینے سے جا رہا ہے، آپ کا رہنما، آپ کا امام مدینے سے جا رہا ہے، تو آپ کیا کہتے؟ مولا آپ مدینے میں رہیے، ہم آپ کی حفاظت کریں. آپ کیوں جا رہے ہیں میرے آقا؟ آپ کا بچہ جوان ہو رہا ہے، ان کی شادی کی فکر کیجیے. ابھی تو یہ ایک دن، چند دن کا بچہ، اسے آپ لے کے کہاں جا رہے ہیں میرے آقا؟ یہی تو آپ کہیں گے، یہ چند دن کے بچے کو لے کے آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ کو زندگی چاہیے ان کی یا نہیں؟ آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کی حفاظت کیجیے آپ. اگر آپ کو یہاں خطرہ ہے نا، آپ کہیں اور چلے جائیے. لوگ اسی لیے کہتے ہیں کہ امام حسین ہندوستان جانا چاہ رہے تھے، پاکستان جانا چاہ رہے تھے، افغانستان جانا چاہ رہے تھے. بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ آ گئے تھے مولا افغانستان میں. مزار شریف جو ہے وہ مولا کی مزار کہتے ہیں افغانستان والے. تربت حیدری ہر ملک میں جو ہے ایک روزہ ہے حضرت علی کے نام سے، کہتے مولا یہاں آ گئے تھے. ہندوستان والے کہتے ہیں کہ ہندوستان آنا چاہتے ہیں، یعنی سمجھتے ہیں کہ امام حسین مدینے سے جو چلے تھے وہ اپنی جان بچانے کے لیے نکلے تھے، ان کو خطرہ اس بات کا تھا کہ میرا بچہ قتل ہو جائے گا، میرا اکبر شہید ہو جائے گا، میرا اصغر شہید ہو جائے گا، میرے بچے شہید ہو جائیں گے، لہٰذا مجھے اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے نکل کھڑا ہونا ہے، کیونکہ یہ اولاد مصطفیٰ ہے، یہ قتل کر دیے جائیں گے، لہٰذا ان کو بچا کر، ان سادات کو بچا کر میں ہندوستان چلا جاؤں، دور چلا جاؤں، جہاں میرے جہاں کافر لوگ ہمیں قتل نہ کریں، یہ مسلمان ہمارے دشمن بنے ہوئے ہیں، یہ سوچتے ہیں. آج بھی ہمارے ملک والے یہی سوچتے ہیں، کاش مولا ہند آ گئے ہوتے، ہندوستان آ گئے ہوتے تو ان کو زندگی مل گئی ہوتی، ان کا اکبر نہ شہید ہوتا. امام حسین کہہ رہے تھے، فرض کرو اگر میں ہندوستان چلا جاتا، وہاں میں بچ جاتا، تو کیا میرا اکبر کو موت نہ آتی؟ ٹھیک ہے علی اصغر جوان ہوتے، کیا علی اصغر جوان ہو کے بوڑھے نہیں ہوتے؟ بوڑھے ہونے کے بعد کیا اللہ کو پیارے نہیں ہو جاتے؟ اگر میں زندہ بھی رہوں، میں 57 برس کا ہوں، ٹھیک ہے میں زندہ رہوں گا، تو یہ دنیاوی زندگی تو ختم ہونے والی ہے نا. دیکھیے امام حسین علیہ السلام کتنے عقل مند تھے، عقل کل تھے، یعنی جو بات ہماری سمجھ میں آ رہی ہے ہم سمجھتے ہیں، اتنی بات بھی امام حسین نہیں سمجھتے، نعوذ باللہ. امام حسین نے جو اقدام کیا ہے یہ نادانی کا اقدام ہے، نہ سمجھی کا نعوذ باللہ اقدام ہے. یہ کیسا اقدام ہے امام حسین علیہ السلام نے کیا ہے؟ سوچ سمجھ کے یہ فیصلہ لیا ہے. اصل میں کسی کو یہ بات سمجھ ہی میں نہیں آ رہی تھی، اور حقیقت میں بھی سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. کوئی وہ درد جو امام حسین کے سینے میں تھا وہ کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا. اصل میں مسئلہ یہ ہے، وہ جو تڑپ امام حسین کے دل میں ہے وہ کوئی اس تڑپ کو محسوس ہی نہیں کر سکتا ہے. زمانہ اتنا بدل چکا ہے، حالات اتنے متغیر ہو چکے ہیں، جن لوگوں نے مصطفیٰ کو نہیں دیکھا اور وہ دور کو نہیں دیکھا جو مصطفیٰ مکے کے دور سے گزر رہے تھے، تو وہ لوگ کیسے سمجھیں گے امام حسین کی درد کو، ان کی مصیبت کو؟ نہیں سمجھ سکتے. لوگ اتنے دنیا دار ہو چکے تھے، اتنے مادی ہو چکے تھے کہ وہ سمجھ ہی نہیں سکتے تھے. امام حسین کی فکر میں اور قوم کی فکر میں زمین آسمان کا فرق ہو گیا تھا، اور ویسے ہی فرق آج بھی ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے اور امام حسین کے درمیان میں بہت فرق ہے. ہم کو امام حسین کی کچھ معرفت ہی نہیں ہے، ہم امام حسین کو جانتے ہی نہیں ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ تھوڑی سی ہم زحمت کریں، تھوڑا سا عام زبان میں میں کہوں تو تھوڑا سا بور ہو جائیے، تھوڑا اپنے دل پہ پتھر رکھیے، تھوڑا تکلیف اٹھائیے. ہاں آپ کو جیسا کہ میں نے کل کہا، تکلیف ضرور ہوگی، ایک لیکچر سننا اور خشک باتیں سننا، تکلیف دہ باتیں سننا، ناراحت کرنے والی باتیں سننا کہ جس میں نہ آہ کر سکتے ہیں، نہ واہ کر سکتے ہیں، نہ کوئی مزہ لے سکتے ہیں، نہ کوئی گفتگو میں چاشنی ہے، نہ کوئی جو ہے گفتگو میں کوئی مزہ ہے، نہ جو ہے کوئی لفاظی ہو رہی ہے، نہ کوئی جو ہے الفاظ کے جادو دکھائے جا رہے ہیں، نہ گفتگو میں کوئی چاشنی ہے، نہ زبان میں وہ لطافت ہے، نہ وہ فصاحت ہے، نہ وہ بلاغت ہے، نہ وہ مزہ ہے. تو یہ خوش گفتگو کتنی دیر تک انسان سن سکتا ہے؟ لیکن تھوڑی امام حسین سے اگر محبت ہے تو تھوڑی دیر کے لیے یہ زحمت اٹھانا پڑے گا آپ کو، تھوڑا برداشت کرنا پڑے گا. اگرچہ کہ دل کو ناگوار گزرتی ہیں یہ باتیں، لیکن امام حسین کی محبت کی خاطر برداشت کرنا ہے. آج کم سے کم 10 دن تو اگر واقعی ہمیں امام حسین سے محبت ہے تو واقعی ہم سمجھے کہ ہمارا امام ہم سے کتنی محبت کرتا ہے اور ہم ان سے کتنی دوری اختیار ہے. وہ ہم سے قریب ہو رہے ہیں، ہم ان سے دور ہوتے جا رہے ہیں. ہم اہل کوفہ نہ بنیں، اسی لیے تو کہتے ہیں آج ایرانی ما اہل کوفہ نیستیم علی تنہا بماند، ما اہل کوفہ نیستیم علی تنہا بماند، ہم کوفے والے نہیں ہیں جو علی کو تنہا چھوڑ دیں، ہم بھوکے رہیں گے، پیاسے رہیں گے، ظلم برداشت کریں گے، ظلم کے مقابلے میں کھڑے ہوں گے، برداشت نہیں کھڑے ہوں گے، مقابلہ کریں گے، ستم قبول نہیں کریں گے، مگر اپنے امام کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، اپنے رہبر کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ رہبر قریب ہو آ رہے ہیں، قوم پیچھے بھاگ رہی ہے، امام کوفہ آ رہے ہیں، کوفے والے بھاگ رہے ہیں۔ دیکھیے ہم جیسے لوگ، ہم سب کیسے ہیں، کوفے والوں کی طرح ہیں، ہمارا امام ہم سے محبت کرتا ہے لیکن ہم اپنے امام سے محبت نہیں کرتے، ہم کو امام سے محبت نہیں ہے، ان کے نام پہ ملنے والے تبرک سے محبت ہے، ان کے نام پر، ان کے نام کا جشن منانا، ان کے نام کے جو ہیں پہ جو ہے ان کے نام کی محفلوں سے استفادہ کرنا، یہ ہماری نیت، ہماری نیت یہ نہیں کہ ہمارے امام کا ہم درد محسوس کریں، ہمارا امام ہم سے محبت کرتے ہیں تو ہم بھی امام سے محبت کریں، ہمارا امام ہماری خاطر اپنا وطن چھوڑ رہا ہے۔ کوفے آ رہے ہیں، امام کس لیے آ رہے ہیں؟ حکومت کرنے کے لیے آ رہے ہیں، کس لیے آ رہے ہیں؟ کوفیوں کا کے مال سے استفادہ کرنے آ رہے ہیں، ان کی جیب کے اوپر نظر ہے، کس چیز پہ نظر ہے کوفے والوں کی؟ صرف ان کی ہدایت کی فکر ہے، ان کی بیداری کی فکر ہے، ان کو ظلم کے شکنجوں سے آزاد کرانے کی فکر ہے، ظالموں سے نجات دلانے کی فکر ہے، فکر اس بات کی ہے کہ ان کے اوپر ظالم مسلط نہ ہو جائے، اگر ظالم مسلط ہو جائے گا ان کے اوپر تو ان کا دین بھی برباد ہو جائے گا، ان کی دنیا بھی برباد ہو جائے گی، ان کی آخرت بھی برباد ہو جائے گی، فکر اس بات کی ہے کہ ان کی دنیا اور آخرت تباہ ہو جائے گی، ظالموں سے نجات دلانا ضروری۔ کیوں بیچارے ہمارے شہید، شہید خامس باخر الصدر شہید ہو گئے، کیا ان کو ملا؟ کیا لوگوں نے کوئی ساتھ نہیں دیا؟ تنہا شخص اپنی بہن کے ساتھ، بھائی اور بہن شہید ہو گئے، ناخن کھینچ لیے گئے، کس طرح سے اذیت دی گئی، اتنی اذیت دی گئی، اتنی اذیت دی گئی، لیکن شہید ہو گئے قوم کو بیدار کرنے کے لیے، تاکہ 40 سال پہلے اگر قوم متوجہ ہو جاتی تو یہ 40 سال میں کئی لاکھ لوگ جو شہید ہوئے نہیں ہوتے، اگر ظالم سے نجات مل جاتی، لیکن ظالم سے نجات نہیں ملی کیونکہ قوم نے ساتھ نہیں دیا۔ وقت کا یزید تھا وہ جس نے اس ملک پر بھی حملہ کیا، ہم جس ملک میں رہتے ہیں، اس ملک پر ظلم کیا، یہاں کی باشندوں پہ ظلم کیا، ظالم تھا وہ، اس ظلم سے نجات دلانا چاہ رہے تھے باخر الصدر، لیکن لوگ نہیں کھڑے ہوئے ان کے ساتھ، قیام نہیں کیا، جس کی وجہ سے ہزارہا نہیں لاکھوں افراد قتل کر دیے گئے بے گناہ۔ اگر وہ ایک شہید کے لیے پوری دنیا کے، پورے عراق کے لوگ کھڑے ہو جاتے تو آج یہ نوبت نہ آتی عراق کی۔ امام امیر المومنین آخری وصیت میں، آخری وصیت میں جب ضربت لگ چکی، اس کے بعد آخری وصیت سید رضی پر اللہ رحم نازل کرے، رحمت نازل کرے، انہوں نے اس وصیت امیر المومنین کو من و ان نقل کر دیا بغیر کم و زیادتی کے، ایک ایک جملہ سونے کے حروف میں لکھنے کے قابل ہے۔ امیر المومنین کی وصیت سینے میں لٹکا کے گھومنے کی ضرورت ہے، ہر گھر میں ہونا چاہیے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں لا تترك الامر بالمعروف والنهي عن المنکر، دیکھو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک مت کرو، ورنہ کیا ہوگا، فیول علیکم شرارکم، جس کے نتیجے میں اشرار تم پہ غالب آ جائیں گے، نتیجہ یہ نکلے گا کہ ثم تدعون فلا يستجاب لك، پھر تم دعا مانگو گے تو تمہاری دعائیں قبول نہیں، تمہاری دعائیں رد کر دی جائیں، تم دعا کرو گے تو دعا قبول نہیں ہوگی، کس کے نتیجے میں، امر بے معروف۔ امر بے معروف کیا ہے؟ ظالم کے مقابلے میں کھڑا ہونا، ظلم کے مقابلے میں، آواز بلند کرنا، ناانصافی کے مقابلے میں، بے عدالتی کے مقابلے میں، امر بے معروف کس کو کرنا، ظالم کو ظلم سے روکنا، سلطان جائر کو ظلم سے روکنا تاکہ ان مظلوموں پر ظلم رکے، امت کو نجات دینا ضروری ہے، ورنہ اشرار غالب آ جائیں گے، صدام غالب آ جائے گا، صدام جیسے لوگ غالب آ جائے، امریکہ غالب آ جائے گا، اسرائیل غالب آ جائے گا، بددیانت والے لوگ غالب آ جائیں گے، اور نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجے میں کتنے قتل و غارت کی. امام حسین علیہ السلام نے اگر جس وقت قیام کیا تھا مدینے میں، اگر سارے مدینے کے لوگ راضی ہو جاتے، مکے میں تشریف لائے، مکے والے اگر ساتھ میں آ جاتے، یہ سب لوگ مل کے کاروان بنایا جاتا اور امام حسین کے قیام کے ساتھ سب لوگ کھڑے ہو جاتے امام حسین کے ساتھ، تو شہادت عظمیٰ امام حسین ہوتی، امام حسین کے پر جو ظلم ہوا وہ بھی نہ ہوتا، اور پھر شہادت عظمیٰ امام حسین کے بعد جو مکے پہ چڑھائی ہوئی، مدینے میں صحابیات کے ساتھ جو زنا ہوا، ان کی عصمتیں جو لوٹی گئی، اور مدینے میں کی اینٹ سے اینٹ بچا دی گئی، صحابہ اور صحابیات کا قتل عام ہوا، یہ سب نہ ہوتا. مدینے والے سمجھ رہے تھے کہ یزید کا ظلم شام کی حد تک محدود رہنے والا ہے، ہم مدینے تک ظلم نہیں پہنچے گا، ہم مدینے والے سکون سے رہیں گے. لیکن نہ مدینہ محفوظ رہا، نہ مکہ محفوظ رہا. عبداللہ ابن زبیر محفوظ نہیں رہے جو خانہ کعبہ میں جا کے پناہ لیے، نہ عبداللہ ابن عمر. یہ جتنے بزرگان تھے ان سب نے اپنی جان بچانی چاہی، لیکن ان کی جان بھی نہیں بچی. جو لوگ عزت بچانا چاہ رہے تھے ان کی عزت بھی پامال ہو گئی، جو اپنی حرمت بچانا چاہ رہے تھے ان کی حرمت بھی پامال ہو گئی. امام حسین نے جو فیصلہ لیا ہے وہ بر وقت لیا ہے، صحیح فیصلہ لیا ہے. کہتے ہیں کہ سیاست دو ہی جملوں کا نام ہے، صحیح وقت میں صحیح فیصلہ انہی باتوں کا نام ہے، سیاس ہونا سیاست، بر وقت فیصلہ لینا، صحیح وقت میں صحیح فیصلہ. امام حسین علیہ السلام نے صحیح وقت میں صحیح فیصلہ لے کر نجات امت کے لیے، دیکھیے ابھی میں نے کیا کہا، امام حسین کو اپنے بچوں کی فکر نہیں ہے، جیسا مصطفیٰ کو اپنی فکر نہیں تھی، اپنی بیٹی کی فکر نہیں تھی، اپنے نوازوں کی فکر نہیں تھی، اپنے داماد کی فکر نہیں تھی، اپنے گھر کی فکر نہیں تھی. اگر مصطفیٰ کو اپنے گھر کی فکر ہوتی، اپنی اولاد کی فکر ہوتی، اپنی بیٹی کی فکر ہوتی، تو یہ نتیجہ نہ نکلتا. بیٹی سے کہا کہ امت کی خاطر ہو سکے تو اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دینا، لیکن امت کو گمراہ نہ ہونے دینا. امیر المومنین سے آخری وصیت یہی تھی مصطفیٰ کی، پہلی اور آخری وصیت مسلسل یہی پیغام دیتے رہے مصطفیٰ کہ جس طرح میں امت کی خاطر زخم پر زخم کھا رہا ہوں اور مصیبتیں برداشت کر رہا ہوں، لیکن امت کو شرک اور کفر میں جھلستا ہوا نہیں دیکھ رہا ہوں، تمہیں بھی علی ایسے ہی کرنا ہے. علی ایسے ہی کیے، فاطمہ ایسے ہی. یہی درس تھا مصطفیٰ کا، یہی درس تھا. امام حسن نے اپنی جان قربان کر دی، امام حسین علیہ السلام نے بھی وہی کیا جو امام حسن نے کیا. امام حسین نے وہی کام کیا، کوئی نیا کام نہیں کیا. کرنا تھا جو وہی کیا آخر حسین نے، کرنا تھا جو وہی کیا آخر حسین نے، بدلہ دغا کا لے لیا آخر حسین نے. بیعت کے طالبوں نے دیا تھا حسن کو زہر، بیعت کو زہر دے دیا آخر حسین. صلوات پڑھے محمد والا. نجات امت کے لیے حسن مشتبہ شہید ہوئے، نجات امت کے لیے فاطمہ زہرا شہید ہوئی، نجات امت کے لیے امیر المومنین شہید ہوئے، نجات امت کے لیے مصطفیٰ نے زحمتیں برداشت کی. ہم نے اپنے نبی کی زحمتوں پہ کبھی گریہ ہی نہیں کیا. اگر ہم نبی کو پہچان لیں ہم اپنے مصطفیٰ کو پہچان لیں, ہم اپنے رسول کو پہچان لیں, اگر ان کے درد کو اگر پہچان لیں تو امیر المومنین کا بھی ہمیں درد سمجھ میں آئے گا. جب امیر المومنین کا درد سمجھ میں آئے گا تو ہمیں فاطمہ زہرا کا درد سمجھ میں آئے گا, جب فاطمہ زہرا کا درد سمجھ میں آئے گا حسن مشتبہ کا درد سمجھ میں آئے گا تو ہم کو حسین ابن علی کی معرفت ہوگی. ہم حسین کو اس لیے نہیں پہچانتے کیونکہ ہم حسن مشتبہ کو نہیں جانتے, ہم حسن مشتبہ کو اس لیے نہیں جانتے کیونکہ ہم فاطمہ زہرا کو نہیں جانتے, ہم فاطمہ زہرا کو اس لیے نہیں جانتے کیونکہ ہم علی مرتضیٰ کو نہیں جانتے, ہم علی مرتضیٰ کو اس لیے نہیں جانتے کیونکہ ہم چونکہ محمد مصطفیٰ کو نہیں جانتے, ہم محمد مصطفیٰ کو اس لیے نہیں جانتے کیونکہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہیں جانتے. ہماری مصیبت یہ ہے, ہماری پریشانی یہ ہے کہ ہم اللہ کو نہیں جانتے. اصل میں میں نے ابھی ابتدا میں کیا کہا تھا, ہم اپنے پروردگار کو نہیں جانتے کہ ہمارا پروردگار کتنا کریم ہے. ہم ہمیشہ یہی کہتے ہیں, ہم کفر بکتے ہیں. میں نے پہلی مجلس میں بھی کہا تھا, ادبی زبان میں کفر بکتے ہیں, شال میں لپیٹ لپیٹ کر ہم اللہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں قدرت کی ستم ظریفیاں دیکھو, نعوذ باللہ, قدرت کی ستم ظریفیاں دیکھو, ذرا سا بارش زیادہ برس جائے تو کہتے ہیں قدرت کی ستم ظریفیاں دیکھو, قدرت کا ظلم دیکھو, چرخ کوہن کی یہ مصیبتیں دیکھو. یہ ہمارے جملات ہوتے ہیں, یہ ہمارا کفر یہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں ہمارا نظریہ یہ ہے. ہمارے شہر کے بعض ناقبت اندیش لوگ تو گالی دیتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان میں, کہتے ہیں کہ ہم نے اصل میں اللہ کو نہیں پہچانا نا, اسی لیے کہ ہم گالی دیتے ہیں نعوذ باللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور پھر یہ کہتے ہیں کہ, اور تعجب کی بات سنیے کہ اللہ کتنا کریم ہے کہ اس کو اس کی شان میں گستاخی کرنے کے باوجود بھی وہ نہ ان پر پانی بند کرتا ہے, نہ کھانا بند کرتا ہے, نہ ان سے عہدہ چھینتا ہے, نہ ان سے منصب لیتا ہے. تو یہ لوگ جو یزید کے تخت پہ بیٹھے ہوئے ہیں, بادشاہ بن کے بیٹھے ہوئے, یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں غرور اور تکبر میں کہ اللہ ہم سے شاید راضی ہے, تبھی تو جو ہے ہم سے یہ سب چیزیں نہیں چھین رہا ہے. یہی جناب زینب نے بتایا تھا کہ تو یہ سمجھ رہا ہے کہ اللہ کی دی ہوئی فرصت اور اللہ کی دی ہوئی ڈھیل سے یہ سمجھ رہا ہے ایک دن ایسا کھینچے گا, اس وقت تجھے ہوش آئے گا. تو یہ لوگ نہیں سمجھتے اللہ کتنا کریم ہے. بس اتنا سمجھ لیجئے کہ جیسا کہ میں نے ابھی کہا آپ کے سامنے کہ اس کا کام صرف عطا کرنا ہے, صرف وہ ایک ابلتا ہوا چشمہ ہے جس سے سوائے نیکیوں کے کچھ نکلتا ہی نہیں ہے. وہ منبع فیض ہے, وہ مصدر خیر ہے, وہ مرکز عطا ہے. اس کا وجود سوائے عطا کے اور کچھ نہیں ہے. وہ پیکر کرم ہے, وہ پیکر عطا ہے. اس کا کام صرف اور صرف عطا کرنا ہے. وہ نور ہی نور ہے, النور ہے, الوجود ہے اس کی ذات, یعنی موجودات کو وجود عطا کرنا اس کا کام ہے. وہ الحی ہے, حیات عطا کرنا اس کا کام ہے. وہ کریم کرم کرم, اس کی پوری ذات کرم ہے, اس کی پوری ذات عطا ہے. اب اگر کوئی فیض نہ لے تو اللہ کہتا ہے میرا فیض کیوں نہیں لے رہا ہے. اس کو غصہ اس بات پر ہے, ہم کو اس بات پر غصہ ہے کہ ہم تک فیض نہیں پہنچ رہا ہے. اس کو غصہ اس بات پر ہے کہ تم فیض کیوں نہیں حاصل کرتے. اپنی دنیا کو کیوں نہیں سنوارتے, ہمارے پاس کمی کیا ہے. ہم مانگنے میں بھی بخل کرتے ہیں, دعا میں بھی بخیل ہیں. ہم سمجھتے ہیں جیسے ہم بخیل ہیں نعوذ باللہ ہمارا پروردگار بھی بخیل. بخل ہیں, مانگنے میں بھی بخل ہے, بس اتنا ہی مانگتے ہیں, بس پروردگار مجھے دکان دے دے, مکان دے دے, مجھے یہ دے دے, مجھے عہدہ دے دے, مجھے منصب دے دے, اتنا ہی مانگتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس سے زیادہ وہ دے نہیں سکتا. اس سے زیادہ تم لے نہیں سکتے, اس سے زیادہ تم مانگ نہیں سکتے. وہ تو اتنا عطا کر سکتا ہے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے. تم ایک کو نہیں, پوری تمہاری نسلوں کو وہ پال سکتا ہے, اور تم اپنے بیٹے کے لیے ایک پریشان ہو, میرے پروردگار میرے بیٹے کو علم دے دے, میرے بیٹے کو یہ. ارے ایک بیٹے کو نہیں, نسل در نسل. شیخ الانبیاء نے کیسی دعا کی, پروردگار میری ذریت کو امامت عطا کر, اور کیسی امامت جو قیامت تک رہے. دعا ایسی مانگی جاتی ہے جیسی دعا خلیل نے مانگی, ابراہیم علیہ السلام نے مانگی. آج تک فرزند ابراہیم زندہ ہے, آج تک فرزند ابراہیم امامت کی صورت میں زندہ ہے, امام ہے, وقت کا امام ہے. اور کب تک رہے گا یہ امام؟ جب تک کائنات باقی رہے گی, جب تک کائنات باقی رہے گی اس وقت تک وہ امام باقی رہے گا جو دعا جناب ابراہیم نے کی تھی. جب جناب ابراہیم سے کہا گیا کہ ہم تمہیں امام بنا رہے ہیں, انہوں نے یہ دعا نہیں کی پروردگار مجھے امام بنا دے, نہیں, صرف مجھے نہیں, صرف مجھے نہیں, میری ذریت میں بھی امامت جاری فرما, کیونکہ تو دے سکتا ہے, مجھے معلوم ہے تو دے سکتا ہے, تو میں کیوں نہ مانگوں. جب تو دے سکتا ہے تو میں کیوں نہ مانگوں, میں تو بخیل نہیں ہوں. ایک عارف اللہ کو ماننے والا بیمار پڑ گیا, تو ان کی عیادت کے لیے ایک صاحب پہنچے. انہوں نے پہنچ کے کہا اللہ آپ کو صحت عطا فرمائے. انہوں نے آنکھوں کو کھول کے اٹھایا پہ دیکھا, خدا ترس انسان تھے, کہا صرف مجھے کیوں, آپ اپنی دعا صرف میرے لیے کیوں کر رہے ہیں؟ کہا میں آپ کو دعا دینا چاہتا ہوں. کہا صرف مجھے کیوں؟ تو کہا اللہ سارے مریضوں کو, جتنے بھی اس ہاسپٹل میں جتنے لوگ بیمار ہیں, جتنے اس بیماری سے, اللہ سب کو صحت. کہا صرف اس والے کو کیوں؟ کہا اللہ سارے مریضوں کو شفا آپ فرمائے جہاں جہاں پر بھی ہے, جس جس ملک میں. کہا صرف انسانوں کو کیوں؟ کیا جانور بیمار نہیں ہوتے؟ اور ان کے بیمار ہونے سے کیا انسان پریشان نہیں ہو جاتا؟ انسانوں کو ان کی بیماری نہیں لگتی؟ اگر وہ صحت یاب رہے تو آپ صحت یاب رہیں گے, وہ بیمار ہو جائیں گے تو آپ نہیں بیمار ہو جائیں گے, ان کی صحت کی فکر کیوں نہیں؟ کیا پروردگار حیوانوں کو بھی جو ہے ان کے کہنے پر, وہ یہ سمجھانا چاہ رہے تھے کہ تم اپنی دعا میں بخل کیوں کرتے ہو؟ کیوں صرف اپنے بھائیوں کو دعا دیتے ہو؟ سب کو دعا دو, ہر مریض. کیا اللہ ہر مریض کو صحت نہیں دے سکتا ہے؟ کیا اس کی عطا میں کچھ کمی ہے جو آپ اپنی دعا کا دائرہ وسیع نہیں کر رہے ہیں؟ کیا آپ کو شک ہے کہ وہ صرف انسانوں کو صحت دے سکتا ہے, حیوانوں کو صحت نہیں دے سکتا؟ کیا درختوں کو کیڑ نہیں لگتی؟ کیا درخت بیمار نہیں ہوتے؟ تو جب درختوں کو کیڑ لگ سکتی ہے, حیوان بیمار پڑ سکتے ہیں, انسان بیمار پڑ سکتے ہیں, اور اگر اللہ چاہے تو درختوں کو بھی صحت دے, حیوانوں کو بھی صحت دے, انسانوں کو بھی صحت دے, جب وہ دینے کے لیے تیار ہے تو تم لینے کے لیے کیوں؟ تمہارے دامن میں کیوں وسعت نہیں پیدا ہو رہی ہے؟ یہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ مانگنے کے لیے ظرف چاہیے, عطا کرنے والے میں کمی نہیں ہے, ہمارے ظرف میں کمی ہے. جتنا ظرف ہوگا اتنی عطا ہوگی, اور اسی لیے دعا کرنا ہے کہ رب اشرح لی صدری, پروردگار میرے قلب کو کشادہ فرما, اور وہاں آواز آئی الم نشرح لک صدرک, اے مصطفیٰ ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ نہیں کیا. خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر, سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر, سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. کوئی کافر ہو رہا ہے ہم کو کیا فکر ہے, کوئی اللہ کو گالی دے رہا ہے دے, کوئی امیر المومنین کی شان میں گستاخی کر رہا ہے کرنے دے, ہم سے کیا مطلب ہے. نہیں دیکھیے, مریض کو ختم مت کیجیے, اس کے مرض کو ختم کیجیے. ایک شخص امیر المومنین کی شان میں گستاخی کر رہا تھا, آپ نے سنا ہے نا یہ واقعات, سنا ہے, لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو بھول جاتی ہے. جب بات عمل کی آتی ہے نا تب یاد نہیں رہتا ہے. ہمارے ہم لوگ جب گرامر پڑھتے ہیں تو گرامر سب پڑھتے ہیں عربی گرامر, لیکن جب اس کو پیادہ کرنے کی جب بات آتی ہے, ان ادبیات کو جب عبارت جب پڑھتے ہیں تب اس کو جو ہے فالو نہیں کر پاتے ہیں. یہ ہمارے ساتھ بھی مشکل ہے, کئی لوگوں کے ساتھ یہ مشکل ہوتی ہے. ادبیات تو پڑھے ہوتے ہیں, قوانین تو جانے ہوتے ہیں, لیکن جب قوانین کو جب اجرا کرنا ہوتا ہے تب بھول جاتے ہیں. سمجھے آپ, ویسے ہی ہے کہ یہ آپ نے کتنی مرتبہ سنا ہے کہ ایک شخص شام سے آیا تھا مدینے میں اور امیر المومنین کی شان میں گستاخی کر رہا تھا, امام حسن ادھر سے گزرے اور انہوں نے سنا, سن کے میرے بابا مولا کائنات کی شان میں گستاخی کر رہا ہے تو کیا کرنا چاہیے تھا, آپ کا ریئیکشن کیا ہوگا اگر آپ کے سامنے آپ کے مولا کی توہین کر دے کوئی, نعوذ باللہ, تو آپ کیا کریں گے؟ امام حسن نے کیا کیا؟ جو امام حسن نے کیا وہی آپ کو کرنا ہے. امام حسن نے کہا بھائی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تو شام سے آیا, تو یہاں کا رہنے والا نہیں ہے. کہا ہاں میں شام سے آیا. تو مسافر لگ رہا ہے. کہا میں مسافر ہوں. تو بھوکا لگ رہا ہے. کہا میں بھوکا ہوں. تیرا مکان نہیں ہے. کہا میرا مکان نہیں ہے. کہا آ میں تجھے اپنے مکان میں دعوت دیتا ہوں. وہ جانتے تھے کہ اس کا مرض کیا ہے. تو ڈاکٹر کا کام مریض کو ختم کرنا نہیں ہے. مسیحا کا کام کیا ہے, ڈاکٹر کا کام کیا ہے, طبیب کا کام کیا ہے؟ آپ بیمار کو لے گئے, بیمار کو ختم کرنا ہے یا بیماری کو ختم کرنا ہے؟ تو امام حسن نے بیمار کا سر قلم نہیں کیا. ہمارے جو طبیب ہیں آج کے وہ بیمار کا سر قلم کر رہے ہیں. انہوں نے کیا کیا؟ کہا تیری بیماری کیا ہے, مشکل کیا ہے تیری, یہ مشکل ہے. اصل میں تو پروپیگنڈے کا شکار ہو گیا ہے, تجھ کو وائرس لگ گیا ہے, تجھ کو بیماری لاحق ہو گئی ہے, لہذا یہ بیماری خطرناک ہے جو ایمان کو کھا جائے گی, لہذا اس بیماری سے نجات پا. تو انہوں نے بتایا میں ہوں علی ابن ابی طالب کا بیٹا. اب تم کو اندازہ ہوگا کہ علی تم پہچان لو گے تو کبھی ان کی شان میں گستاخی نہیں کرو گے. جب پہچان لیا کہ علی یہ ہے تو جہاں وہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ رہا تھا, اس نے لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کے ساتھ دیکھیے ایسے پڑھایا جاتا ہے علی ولی اللہ کا کلمہ, تلوار کے ذریعے سے نہیں اخلاق کے ذریعے سے پڑھایا جاتا ہے. تو اس نے جو اللہ الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ رہا تھا, اس نے اپنی زبان سے علی ولی اللہ بھی کہنے لگا. وقت بہت ہو چکا ہے, بات ادھوری ہے. دیکھیے میں بار بار عشرے مجالس میں یہی کہتا ہوں کہ آپ ایک مجلس سنیں گے چلے جائیں گے تو وہ بات ادھوری رہے گی, آدھی بات سن کے آپ چلے جائیں گے. ابھی میں نے مثال دیا لا تقرب الصلاۃ سن کے اگر آپ چلے جائیں گے تو آپ نماز سے دور ہو جائیں گے, کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے لا تقرب الصلاۃ. آدھی بات سنیں آپ چلے گئے, نماز کے قریب مت جاؤ آپ نہیں جا رہے. کس نے کہا؟ کہا قرآن نے کہا. کس نے کہا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے. ارے بھائی آپ پوری بات سنیں, آدھی بات کیوں سنا آپ نے؟ تو اگر آج کی بات آپ نے سنی کل کی بات نہیں سنی تو آنا ضروری نہیں ہے، لیکن آج کی بات کو حق سمجھ لینا صحیح نہیں ہے، کیونکہ بات ادھوری رہ گئی، آدھی بات کہی گئی، پوری بات نہیں کہی گئی. تو آپ سے التماس یہی ہے کہ یہ جو مسلسل جو گفتگو ہو رہی ہے اس میں جب وقت ہو جاتا ہے تو گفتگو روک دی جاتی ہے، چاہے وہ ختم ہو، بات مکمل ہو یا نہ ہو، بات ابھی شروع ہی نہیں ہوئی جو مکمل ہو جائے. جیسے ہمارے ہندوستان کی عدالت کے مقدمے ہوتے ہیں، 3 سال گزر گئے، وکیل صاحب سے پوچھا کہ کب ختم ہوگا مقدمہ، کب ختم ہوگا ہمارا کیس، کہاں بھی شروع کیا ہوا، ابھی تو آپ کے دوستوں نے سمن لیا ہی نہیں ہے، آپ 3 لوگوں نے لیا، 6 لوگوں کو تک سمن پہنچنا ہے، جب تک وہ آئیں گے نہیں مقدمہ شروع ہی نہیں ہوگا، ابھی تو صرف ڈیٹ پہ ڈیٹ ملتی ہے. تو یہ بھی ایسے ہی ہے، ابھی تو گفتگو شروع ہی نہیں ہوئی، ابھی تو شروع ہوگی، 1, 2, 3 دن ہوئے اب گفتگو یہاں سے شروع ہوگی، ابھی تو کھڑا ہوا ہے مجمع. 3 کہتے ہی فرار اختیار کریں گے، اس کے بعد حرکت شروع ہوگی. تو 3 کے بعد، 3 کے عدد کے بعد جو ہے نا حرکت شروع ہوتی ہے. تو بہرحال 3 دن گزر گئے، انشاءاللہ جو ہے کچھ نہ کچھ حرکت پیدا کریں گے، گفتگو آگے بڑھائیں گے. ابھی گفتگو وہیں ٹھہری ہوئی ہے جہاں آپ تھے وہیں ہیں، تو اب گفتگو کو ہم آگے انشاءاللہ بڑھائیں گے، لیکن آج کی گفتگو کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں. لیکن ساتھ میں فکر امام حسین کے ساتھ ان کے مصائب بھی جڑے ہوئے ہیں. یہ اس لیے ہے تاکہ ہم ان کے درد کو سن کر ہم اندازہ لگائیں کہ امام حسین نے ہماری خاطر کتنی تکلیف برداشت کی ہے، تب ہم ان کے لیے روئیں گے تو وہ معنی رکھے گا. ہم سے ربط ہے کربلا کا، انشاءاللہ آپ یاد دلائیے یہ بات، مجھے آپ سے کہنی ہے کہ ہمارا ربط ہے کربلا سے، ہم بے تعلق نہیں ہیں کربلا سے، ہم لا تعلق نہیں ہیں کربلا سے. ہمارا کربلا، ہمارا ہم سے کربلا کا جو ربط ہے وہ ایسا ربط نہیں ہے جو میں ابھی ایک مثال دے رہا تھا کہ جیسے ہم جو ہے اخبار میں پڑھتے ہیں کہ فلاں جگہ پہ حادثہ ہوا ہے، فلاں ملک میں حادثہ ہوا، تو ہم خبر جو سنتے ہیں، نیوز سنتے ہیں، ویسے مجلس میں بیٹھ کے نہ سنے، مولانا سنائیے کیا ہوا کربلا میں، جیسے نیوز سنائی جاتی ہے، اب ہم یہاں بیٹھ کے آپ کو نیوز سنایا، ایسے واقعہ ہوا، ایسے ہوا، تو آپ کو اگر کوئی درد والا واقعہ سنیں گے تو رو. اسی لیے کہتے ہیں کچھ درد والا واقعہ بتائیے، مصیبت والا بتائیے تاکہ ہم افسوس کریں اس واقعے کو. یہ تو آپ نے وہ باتیں سنائی ہیں جو گزری ہیں تاریخ میں، مصیبت بتائیے اصل. تو ایسے نہ سنیں نیوز کی طرح، کہانی کے طور پہ نہ، کربلا داستان کہانی نہیں ہے، ایک گزری ہوئی کہانی نہیں ہے، کربلا ایک زندہ حقیقت ہے. ہمیں جو ہے یہ صرف رول، صرف پردے پہ نہیں دیکھنا ہے کہ میں یہاں پر بتاؤں ڈرامے کی طرح اور آپ دیکھیں یہاں پردے پہ، الفاظ کو میں ایسے پیش کروں کہ پورا منظر آپ کی نگاہوں کے سامنے آ جائے اور آپ بیٹھ کر یہیں پہ کربلا کو دیکھیں، اس پردے پر، الفاظ کے پردے پہ میں آپ کو دکھاؤں، نہیں، بلکہ آپ اس میں شامل ہو جائیں. اس کی وضاحت ضروری ہے، انشاءاللہ میں اس کی وضاحت کروں گا آنے والی مجلسوں میں کہ ہم کس طرح سے ہم داخل ہو جائیں. ہم یہ نہ سمجھیں کہ مسلم اور ہیں ہم اور ہیں، ہم یہ سمجھیں کہ ہم کو اگر امام حسین یہ ذمہ داری دے دیں، ہم اگر مسلم بن جائیں تو کیا ہم پہ گزرے گی، ہم کیسے دفاع کریں گے، کیسے دفاع کریں گے کل. آج اگر ہمارا امام ہم کو یہ ذمہ داری دیتا ہے تو ہم کیسے نبھائیں گے، یہ سوچنا ہے. ہم اپنے آپ کو جناب مسلم کی جگہ پہ رکھ کے سوچنا ہے، کیسے گزری جناب مسلم پر، جیسے ہم پہ گزر رہی ہے وہ. دیکھیں ہم ایسے کربلا کو سنیں کہ جیسے سارے واقعات ہم پر گزر رہے ہیں، یعنی مسلم تنہا نہیں ہوئے، گویا جو ہے ہم یہ سمجھے کہ میں تنہا ہو گیا، میں کوفے کی گلیوں میں تنہا بھٹک رہا ہوں، سارے دروازے مجھ پہ بند ہو گئے، تو کتنی تکلیف ہوگی آپ جب آپ یہ محسوس کریں گے کہ آپ ایک آپ غریب الوطن, آپ لوگ زیادہ محسوس کریں گے جناب مسلم کی مصیبت پر, آپ زیادہ روئیں گے کیونکہ آپ میں بہت سارے لوگ غریب الوطن ہیں, آپ میں سے بہت سارے لوگ اس ملک کے رہنے والے نہیں ہیں, اس شہر میں آپ اجنبی ہیں, لیکن یہاں پر آپ کے ساتھ وہ سلوک نہیں کیا جا رہا ہے جو جناب مسلم کے ساتھ کوفے میں کیا گیا. آپ اس ملک میں اپنے کو غریب نہیں سمجھتے, آپ کو کوئی گھر دینے کے لیے تیار ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے؟ آپ کے ساتھ آپ کی جو مکان ہے, آپ کا جو روم ہے, اس میں بھی شاید آپ تنہا نہیں ہیں. کتنے ایسے لوگ ہیں جس کے ساتھ اپنے دوست ہیں, اپنے ہم وطن ہیں, اپنے چاہنے والے ہیں. آپ کبھی اپنے اوپر غور کر کے دیکھیں, جب آپ اپنے شہر سے چلے تھے, اگر آپ کو یہ احساس ہوتا, آپ کے شہر والوں کو یہ احساس ہوتا, آپ کی ماں کو یہ احساس ہوتا کہ میرا بیٹا جا رہا ہے واپس لوٹ کے نہیں آئے گا, تو آپ کی ماں کیسے آپ کو رخصت کرتی؟ مدینے والوں کو معلوم تھا کہ اب آقا ہمارا جا رہا ہے واپس لوٹ کر نہیں آئے گا. یہی وجہ ہے حسین ایسے رخصت ہوئے مدینے سے, جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکلتا ہے حسین ایسے جا رہے تھے جیسے تابوت روانہ ہو رہے ہو. یہی وجہ ہے کہ لوگ روکتے تھے راستہ, کہتے مولا کیوں جا رہے. یہی نہیں بلکہ محمد حنفیہ کو لوگوں نے نمائندہ بنا کے بھیجا کہ مولا آقا آپ جا کے پوچھئے. محمد حنفیہ کہہ رہے مجھے معلوم ہے میرا مولا کیوں جا رہا ہے, میرا آقا کیوں جا رہا ہے, میں جانتا ہوں. کہا نہیں آپ پوچھئے تو صحیح کہ حسین کیوں آپ جا رہے ہیں. محمد حنفیہ نے پوچھا مولا آپ کیوں تشریف لے جا رہے ہیں. امام حسین نے بتایا دیکھو محمد حنفیہ, تم جانتے ہو کہ نہ میں دنیا کی لالچ میں جا رہا ہوں, نہ میں اقتدار کے لیے جا رہا ہوں, نہ اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے جا رہا ہوں, تم جانتے ہو میں کیوں جا رہا ہوں. محمد حنفیہ تمہیں معلوم ہے کہ ہمارے بابا کیا چاہتے تھے, ہمارے نانا کیا چاہتے تھے, ہماری ماں کیا چاہتی تھی, کہ ہمارے بابا کو دولت کی ضرورت تھی, کیا ہمارے بابا اقتدار چاہتے تھے, کیا ہمارے نانا اقتدار چاہتے تھے. میں تو اپنے بابا اور نانا کی سنت پر عمل کرنے کے لیے جا رہا ہوں, ہمارے نانا کی سنت کیا تھی تم بہتر جانتے ہو. محمد حنفیہ تمہیں معلوم ہے میں کیوں جا, اسیر و بصیرت اجتی بابی, میں نانا رسول اللہ بابا علی مرتضیٰ کی سیرت کے نقوش کو اجاگر کرنے کے لیے جا رہا ہوں. اريد ان امر بالمعروف و نهي عن المنکر, میں امر بالمعروف کے لیے جا رہا ہوں, میں نہیں عن المنکر کے لیے جا رہا ہوں. میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ جہنم کے دروازے پہ ٹھہرے ہوئے ہیں, میں انہیں نجات دینے کے لیے جا رہا ہوں. اريد ان امر بالمعروف و نهي عن المنکر. امام حسین علیہ السلام نے واضح کیا میں کیوں جا رہا ہوں, اور کیوں اپنے بھائی, اپنے معتمد مسلم ابن عقیل کو کوفہ روانہ کر رہا ہوں. کہا کہ اے کوفے والو, میں تمہارے پاس بھیج رہا ہوں اس شخص کو جسے جو میرا بھائی ہے, اخی و ابن عمی, جو میرا بھائی ہے, جو میرا چچا زاد ہے, وثقتی, جو میرا معتمد ہے, میں اسے بھیج رہا ہوں. ان کے ہاتھ پہ بیعت کرنا میرے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے برابر ہے, ان کی بات سننا میری بات سننے کے برابر ہے, ان کے پیچھے نماز پڑھنا میرے پیچھے نماز پڑھنے کے برابر ہے. میں تمہارا امام بنا کے کوفہ بھیج رہا ہوں. مسلم ابن عقیل پہنچتے ہیں, مسلم ابن عقیل نے دعوت دی. کس کی طرف دعوت دی؟ اپنے آقا و مولا امام حسین کی طرف دعوت. امام حسین بھی دعوت دینے کے لیے آ رہے تھے, کس کی طرف, کس کا کلمہ پڑھانا چاہتے تھے حسین؟ نانا رسول اللہ کا کلمہ پڑھانا چاہتے تھے, بابا علی مرتضیٰ کا کلمہ پڑھانا چاہتے تھے, علی ولی اللہ کا اقرار کرانا چاہتے تھے, محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھانے کے لیے آ رہے تھے. امام حسین لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھانے کے لیے آ رہے تھے. مسلم نے بھی وہی کام کیا, لیکن ہاں وہ وقت قریب آیا جب لوگ مسلم سے دور ہونے لگے. جان کا خطرہ، مال کا خطرہ، اولاد کا خطرہ، یہ سارے خطرات جب منڈلانے لگے تو سب لوگ پیچھے ہٹنے لگے. یہ ہمارے لیے عبرت ہے، ہم ویسے نہ بنے جیسے مسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے بن گئے تھے. اگر ایسے حالات ہمارے امام کے لیے پیش آ جائے، ہمارے سامنے اگر ہمارے زمانے کا امام اگر غریب ہو جائے، آج بھی تو حسین زندہ ہے، آج کا حسین ہمیں حل من ناصر ینصرنی کی آواز بلند کر رہا ہے. یہ یاد رکھو جب کوئی مسافر آواز دیتا ہے، اسی لیے امام حسین نے کہا کہ جب کسی مسافر کو دیکھو تو میری غربت کو یاد کر لینا، کہ جب کسی غریب الوطن کو دیکھنا تو میری غربت کو یاد کر لینا، جب کسی تشنا لب کو دیکھنا تو میری تشنگی کو یاد کر لینا. یہی وجہ ہے کہ ہر طرف سبیلیں لگائی گئی ہیں، ہر طرف سبیلیں لگائی گئی ہیں کہ کوئی پیاسا نظر آتا ہے تو حسین یاد آتے ہیں. ارے مسلم تنہا نہ تھے بلکہ حسین تنہا ہو گئے تھے، ایک جگہ پہ آگے بیٹھ جاتے ہیں تھکار کے. یہاں تک کہ کوئی مسلم کا ساتھ نہ تھا، سارے دروازے کوفے کے بند ہو گئے. ایک بڑھیا دروازہ کھولتی ہے تو کہتی ہے کہ تم کون ہو، تم نہیں جانتے کہ کوفے کے حالات بدل چکے ہیں، کوفے کے حالات بد سے بدتر ہو چکے ہیں، تم نہیں جانتے کہاں کے رہنے والے ہو، تم کون ہو. اس لیے کہ وہ خاندان اہل بیت کی چاہنے والی تھی، اسے یہ وصیت یاد تھی کہ جب کسی غریب الوطن کو دیکھنا تو مولا آقا حسین کو یاد کر لینا. پوچھا تم کون ہو، تم مسافر معلوم ہوتے ہو، تو کہا میں مسافر ہوں. تو پوچھا تمہارا نام کیا ہے، تو کہا میں مسلم ابن عقیل ہوں. کہا تم میرے مولا کے نمائندے ہو، میرا دروازہ تمہارے لیے کھلا ہوا ہے. وہ تو پناہ دینے کے لیے بلائی تھی، لیکن جب مسلم نے دیکھا کہ میں جس کے گھر میں پناہ لینے کے لیے آیا ہوں اس کا گھر محفوظ نہیں رہے گا، جس نے پناہ دی تھی اب اس کا گھر محفوظ نہیں رہے گا، تو مسلم صبح اٹھتے ہی گھر سے باہر نکل جاتے ہیں. بڑھیا پوچھتی ہے مہمان تیرا میں کیسے نواز رکھوں، کہتے نہیں مجھے کھانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے پانی کی ضرورت نہیں ہے، بھوکے پیاسے رات گزارتے ہیں، صبح ہوتے ہی تشنا لب، بھوکے پیاسے مسلم گھر سے باہر نکلتے ہیں، دشمنوں کا مقابلہ کرتے ہیں، اور دشمن اپنی فوج میں اضافہ کرتا جاتا ہے، اضافہ کرتا جاتا ہے. جب بار بار فوج کو مانگا گیا تو پوچھا کہ آخر ایک شخص سے مقابلہ کرنے کے لیے کتنی فوج درکار ہے، تو محمد ابن اشعث نے کہا اس لیے کہ تو نے ہمیں جو بھیجا ہے وہ کسی بنیا بکال سے مقابلے کے لیے نہیں بھیجا ہے، یہ جعفر تیار کا پوتا ہے. تنہا مسلم، تنہا مسلم تلوار لے کے آگے بڑھے، مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہوئے، جس طرح سے کربلا والے شہید ہوئے، جس طرح سے کربلا کے شہید مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہوئے، اسی طرح سے مسلم ابن عقیل کو شہید کیا گیا. پشت بام سے لاشا زمین پہ پھینکا گیا، کوفے کی گلیوں میں کشا گیا. یہی نہیں ہوا، جناب مسلم ابن عقیل کی بیٹی امام حسین کے ساتھ کاروان میں تھی. جب امام حسین علیہ السلام کو جناب مسلم کی شہادت کی خبر ملتی ہے تو کہتے ہیں بیٹی مسلم کی بیٹی کو غریب بلاؤ. مسلم کی بیٹی کو جب غریب بلایا جاتا ہے تو سر پہ شفقت کا ہاتھ پھیر کے سینے سے لگا لیتے، کہتے ہیں بیٹی آج سے تم حسین کو اپنا بابا سمجھنا، آج سے حسین تمہارا بابا ہے، تمہارا بابا مسلم
شہید کر دیا گیا. آج سے تم اپنے آپ کو یتیم نہ سمجھنا, اس لیے کہ حسین تمہارا سرپرست ہے. میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا مولا واقع حسین, جب آپ شہید ہو جائیں گے تو آپ کی بیٹی سکینہ کو کون شفقت کا ہاتھ پھیرے گا؟ ارے جب سکینہ یتیم ہوئی تو موسیٰ ایسے دیا گیا کہ کانوں سے گوشت والے چھینے گئے, تماچے لگائے گئے, تازیانے لگائے گئے, گردے میں آگ لگی تھی, بچی مختل میں دوڑ رہی تھی, کوئی پرسہ دینے والا نہ تھا. راحت کے دن گزر گئے, یہ فصل اور ہے. اب یوں بسر کرو جو یتیم کا دور ہے. سکینہ کو معلوم نہ تھا کہ یتیمی ایسے گزرتی ہے, جس کا باپ نہ ہو اس بیٹی کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے. بچی بابا کے لاشے سے لپٹ کر یہی فریاد کر رہی تھی, بابا آپ کے جانے کے بعد ظالموں نے تماچے لگائے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ.